بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر. ناظرین السلام علیکم، میں علی عباس رضوی پروگرام انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. امید ہے کہ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بخیر و عافیت ہوں گے. ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے مسلمانوں کے درمیان اتحاد اور اسلام اور قرآن کا پیغام. سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں سید المرسلین خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے یوم ولادت باسعادت کی مناسبت سے دلی ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں. اور اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے اپنے معزز مہمانوں سے جس کا ہم نے آپ کی خدمت میں اعلان کیا ہے. تو ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں. جہاں ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات اتحاد امت کا محور ہے، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اہم ترین اور بنیادی تعلیمات ہیں ان میں سے ایک، یا یوں کہا جائے کہ سب سے اہم تعلیم، اتحاد امت، اخوت، محبت، الفت اور بھائی چارہ. چنانچہ مدینہ آنے کے بعد سب سے پہلا جو کام آپ نے فرمایا وہ یہ کہ انصار و مہاجرین کے درمیان پیمان اخوت برقرار کرایا. اور قرآن کی تعلیمات ہوں یا احادیث نبوی کی تعلیمات ہوں، اس میں سب سے زیادہ جس چیز پر ضرورت اور تاکید کی گئی ہے وہ اتحاد، اخوت اور برادری ہے. لیکن 1400 سال گزرنے کے بعد آج امت اسلامیہ انتہائی اختلاف، انتشار اور تفرقے کا شکار ہے. یقینی طور پر یہ امت مسلمہ کے لیے ایک بہت ہی بڑا المیہ ہے اور رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے کھلا انحراف ہے. دیکھنا یہ ہے کہ اختلاف اور تفرقے کے پیچھے کن قوتوں کا ہاتھ ہے، خارجی ہوں یا داخلی. خارجی قوتیں تو ظاہر ہے کہ سب پر ہویدہ اور ظاہر ہیں کہ کون ہے جو مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کی کوشش کرتا ہے اور اپنے مفادات حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور دوسری جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ کہ ہمارے اندر وہ کون سی قوتیں اور عناصر ہیں جو ہمارے درمیان اختلافات کو ہوا دینے کی کوشش کرتی ہیں اور امریکہ اور صہیونی حکومت کو اس کا فائدہ پہنچاتی ہیں. یہ وہ سارے مسائل اور سوالات ہیں جن کا ہم جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے اپنے آج کے اس پروگرام میں. مگر ہمارے ساتھیوں نے اس سلسلے میں ایک رپورٹ تیار کی ہے، پہلے اسے دیکھتے ہیں پھر آپ کی خدمت میں اور اپنے معزز مہمانوں کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں.
سترہ ربیع الاول پیغمبر رحمت کی ولادت باسعادت کا دن ہے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آفاقی پیغام میں انسانوں کو جہل سے نکل کر علم کی روشنی میں قدم رکھنے، جھوٹے خداؤں کو چھوڑ کر معبود حقیقی کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے اور قوم و قبیلے عرب و عجم اور تقسیم کے دوسرے تمام اسباب کو نظر انداز کرتے ہوئے ایمان و تقویٰ کی بنیاد پر آپس میں متحد ہو جانے کی دعوت دی گئی ہے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں انما المؤمنون اخوہ پر زور دیا گیا ہے اور ایک دوسرے پر برتری کے لیے واحد معیار تقویٰ کو قرار دیا گیا. اس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں اتحاد بین المسلمین پر بھی خاص تاکید نظر آتی ہے. معتبر روایات سے یہ بھی واضح ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ اندیشہ اس بات سے تھا کہ امت مسلمہ مختلف فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس اندیشے کے اسباب آپ کے بعد امت مسلمہ کے حالات سے بخوبی محسوس کیے جا سکتے ہیں. دور حاضر میں اگر امت مسلمہ کے حالات کا جائزہ لیا جائے تو یہ نظر آتا ہے کہ ظالم و جابر اور اغیار کے اعلی کار حکمرانوں کے تسلط میں کئی عشروں سے جکڑی ہوئی قوم میں بیداری کی لہر پیدا ہوئی، اور اس لہر نے کئی حکمرانوں کو جو مسلم عوام کی امنگوں اور اسلامی تعلیمات کو نظر انداز کرتے ہوئے آمرانہ انداز میں حکومت کر رہے تھے اقتدار سے بے دخل کر دیا. اس لہر کی قوت اور وسعت و گہرائی کو دیکھتے ہوئے سامراجی طاقتوں پر سراسیمہ کی تاری ہو گئی، کیونکہ جن حکمرانوں کی مدد سے یہ طاقتیں اسلامی دنیا میں اپنی منمانی کرتی تھیں وہ ایک ایک کر کے تاش کے پتوں کی طرح گرتے جا رہے تھے. سامراجی طاقتوں نے اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے فوری طور پر جو ترکیب نکالی اس میں انہوں نے مسلمانوں کے اندر بہت پہلے سے موجود تکفیری وہابی عناصر سے مدد لی، اور یہ مدد اتفاقیہ طور پر نہیں ملی بلکہ شواہد سے ثابت ہے کہ تکفیری تحریک کو وجود اور قوت بخشنے میں منصوبہ بند طریقے سے کردار ادا کیا ہے. تکفیری عناصر نے سامراجی طاقتوں کی بے مثال خدمت کی اور مسلمانوں کو ایسا نقصان پہنچایا کہ شاید سامراجی قوتیں براہ راست یہ نقصان پہنچانا چاہتی تو ایسا نہ کر پاتی. لیبیا میں پھیلی انارکی، بڑی تعداد میں لوگوں کا قتل عام، ہر طرف پھیلی تباہی، مصر میں آئے دن حملے اور دھماکے، شام میں 2 لاکھ سے زائد لوگوں کا بہیمانہ طریقے سے قتل عام، 80 لاکھ لوگوں کی نقل مکانی، عراق کے وسیع علاقے پر دہشت گرد گروہوں کا قبضہ اور یمن میں القاعدہ کی ریشہ دوانیاں، یہ سب تکفیری دہشت گردی کی صورت میں امت مسلمہ کے دامنگیر ہونے والی مصیبت کے عبرتناک نتائج ہیں۔ ان حالات میں مسلم امہ کے مختلف طبقات، خاص طور پر علماء کرام، مفکرین اور دانشور طبقے کی ذمہ داری ہے کہ وہ سامنے آئیں اور ہر پلیٹ فارم سے اور ہر دستیاب ذریعے سے مسلمانوں کو اخوت و اتحاد کی دعوت دیں اور مصنوعی تنازعات کی حقیقت سے پردہ ہٹائیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران میں منعقد ہونے والی 28ویں وحدت اسلامی کانفرنس اور اس میں 65 سے زائد ملکوں کے 500 علماء و دانشوروں کی شرکت اس سلسلے میں ایک قابل تقلید نمونہ ہے۔ اس نہج پر زیادہ وسیع پیمانے پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔
جی ہاں، اتحاد امت کے راستے اور نہج پر زیادہ سنجیدگی کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے ہمارے ساتھیوں کی ترتیب کردہ رپورٹ ملاحظہ فرمائی۔ اب چلتے ہیں سیدھے لندن اسٹوڈیو جہاں پر موجود ہیں عالمی امور کے ماہر جناب حسین مہدی صاحب۔ السلام علیکم جناب۔
وعلیکم السلام۔
جی جناب، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ رسول اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا پیغام اور درس اتحاد امت ہے، تو آج مسلمانوں نے اس سبق کو، اس درس کو کیوں بھلا دیا؟
بہت بہت شکریہ۔ دیکھیے، آپ نے جو سوال کیا ہے وہ بلا شبہ جو ہے وہ ایک لمحہ فکریہ بن گیا ہے ہمارے لیے۔ اس کو اگر اسپیسیفکلی دیکھا جائے کہ کیوں اتنا مشکل ہو گیا ہے کہ ایک رسول، ایک کتاب کو ماننے والی امت جو ہے وہ اتنے سارے مسائل میں گھری ہوئی ہے، جو اس کا مذہبی آسپیکٹ ہے، ٹو بی آنیسٹ، وہ تو بہتر ہے کوئی عالم دین ہی اس کا جواب دے سکتا ہے۔ میں چاہوں گا کہ جو اس کی دیگر وجوہات میرے جیسے ایک عام شخص کے نظر آتی ہیں، جو ویسٹ میں رہا ہے اور ایسٹ میں بھی رہا ہے، مجھے جو سب سے بڑی بات جو نظر آتی ہے سامنے وہ یہ ہے کہ مذہب کو انفارچونیٹلی اپنے سیاسی اور دیگر مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہ جو ہے جو دین تھا، اسلام جو دین تھا، وہ دین کو چھوڑ دیا گیا ہے اور کسی اور تعلیمات کو جو ہے وہ فالو کرنا شروع کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے امت مسلمہ جو ہے وہ ایک بے راہ روی کا شکار ہے، لیڈرشپ کی کمی ہے۔ اب اندازہ دیکھیے جو حالت ہے امت مسلمہ کی، اندازہ لگائیے کہ ایک عام سی مسجد کا مولوی یا خطیب کھڑا ہو کر اپنے علاقے میں خلافت ڈکلیئر کر سکتا ہے، جو سٹیٹ ہے اس کے خلاف اپنی ایک سٹیٹ جو ہے وہ ڈکلیئر کر سکتے ہیں، جبکہ سٹیٹ کے قوانین جو ہیں وہ بھی اسلام کے اصولوں پر مبنی ہیں، لیکن ایک مسجد کا مولوی کھڑا ہو کر تمام سسٹم کو جو وہ ہوسٹیج بنا لیتا ہے اور ببانگے دوہل جو ہے کھڑا ہو کے وہ سسٹم کو چیلنج کرتا ہے، عام انسانوں کو چیلنج کرتا ہے اور حکومت اس کے سامنے بے بس نظر آتی ہے، تو بے بسی کا تو یہ عالم ہے۔ اب ان مسائل پر بات ہو سکتی ہے، بے انتہا بات ہو سکتی ہے، مسائل در مسائل ہیں، مسائل کے اندر مسائل ہیں، فرقوں کے اندر فرقے نکل آئے ہیں اور ایک ایک فرقے کے کئی کئی دیگر جو ہیں وہ برانچز بن چکی ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ ان پہ ڈسکشن کرنے کے لیے، ان وجوہات پہ ڈسکشن کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم بجائے اس کے کہ جو کاسمیٹک ریزنز ہیں ان پہ جائیں، جو بنیادی مسائل ہیں، جو جی. بنیادی مسائل ہیں جن کی وجہ سے یہ تمام مشکلات کا ہمیں سامنا ہے، ان کی طرف جو ہے ہم فوکس کریں۔ اور بنیادی مسئلے میں میں پھر وہی کہوں گا کہ مذہب یا دین اسلام کا جو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال ہے اسے ختم کرنا ہوگا سب سے پہلے۔ جب یہ چیز ختم ہو جائے گی، جب ایک عام مسلمان کو پتہ لگ جائے گا کہ میرا مذہب جو ہے وہ اس کے مقاصد کچھ اور ہیں، اس کے مقاصد یہ نہیں ہیں کہ میں دوسرے پہ کس طرح سبقت لے کے جاؤں یا کسی کو किस तरह धोखा दूं, या मैं अपने नेबर के साथ जो है वो किस तरह या अपने कंपेटिटर को किस तरह मैं डिफीट करूं, तो फिर मसाइल जो है वो बहुत ज्यादा हल हो सकते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि आज की मुस्लिम लीडरशिप पे अगर आप नजर डालें तो हमें कोई वाज़े लीडरशिप नजर आती है। फर्ज कीजिए सऊदी अरेबिया बीइंग द सेंटर ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड, उसको एक लीडिंग रोल प्ले करना चाहिए था, उसको जो है वो बाकी ममालिक के लिए एक मिसाल बनना चाहिए था कि उनके पास इतना बड़ा एडवांटेज है कि तमाम दुनिया के मुसलमानों पर जो अफोर्ड कर सकते हैं उनके ऊपर फर्ज है कि वो अपनी जिंदगी में एक दफा सऊदी अरेबिया का उधर हज करें जाके। तो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी सऊदी अरेबिया के पास है अगर दे लीड बाय एन एग्जाम्पल। वही बात आ गई कि अपना फिरका अपने मकासिद को ना प्रमोट करें, जो हकीकत दीन इस्लाम के मकासिद थे उनको प्रमोट करें तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ सकता है। अब अगर उसके अगेंस्ट देखें इस्लाम सऊदी अरेबिया तो अनफॉर्चुनेटली लीड कर नहीं सकता, ना ही उनके अंदर विल है सही तरीके से इस्लामी दुनिया को लीड करने की। अब अगर उसके मुकाबले पे आप कंपेयर करें तो ईरान हमें एक अल्टरनेट नजर आता है, लेकिन ईरान को कंट्रोवर्शियल बना दिया जाता है। ईरान जब भी कोई लीड लेने की कोशिश करता है तो उस पर एक धब्बा, एक उस पर स्टैंप लगा दी जाती है कि ये तो जी एक मखसूस मकतब फिक्र की नुमाइंदगी हो रही है, ये तमाम आलम इस्लाम की नुमाइंदगी नहीं हो रही। बात वो आ जाती है कि ये नहीं देखा जाता कि क्या बात की जा रही है, किसके फायदे की बात की जा रही है, जो आंखों के आगे पर्दा डाल के सिर्फ ये देखा जाता है कि कौन कह रहा है। फिर आप अगर नजर डालें दो ममालिक के अलावा तो आप बताइए कि कौन सा ऐसा मुल्क रह जाता है जो कि इस वक्त इस्लामी दुनिया में लीडरशिप लीड करने की पोजीशन में है। कतर की मैं बात करूंगा, पर कैपिटा इनकम के हिसाब से कतर इस टाइम दुनिया के टॉप 10 कंट्रीज में है, और अगर मुबालगा अगर आई ना हो तो शायद पहले नंबर पे कतर जो है उनकी पर कैपिटा इनकम है। आप देखिए कि एक फुटबॉल टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाने के लिए कतर जो है वो मिलियंस ऑफ पाउंड स्पेंड कर रहा है, बल्कि बिलियंस में पाउंड स्पेंड कर रहा है, डॉलर स्पेंड कर रहा है। अगर यही पैसा जो है वो मुस्लिम उम्मा की वेलफेयर पे स्पेंड हो, जो गुर्बत है मुस्लिम मालिक में उनके ऊपर स्पेंड हो, इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी एंड प्रमोशन ऑफ एजुकेशन पे स्पेंड हो इस्लामी मालिक के, तो कितना फायदा होगा।
बहुत शुक्रिया आपका, मैं फिर आऊंगा आपकी हमदर्द में।
ये नजर आता है
जी, बहुत शुक्रिया हुसैन मेहंदी साहब, मैं फिर आऊंगा। इस वक्त चलते हैं कराची स्टूडियो जहां पर मौजूद है मजलिस वहदत मुस्लिमीन के रहनुमा जनाब सादिक रजा तकवी साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब सादिक साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आज ही कायद इनकलाब इस्लामी ने अपने एक अहम खिताब में फरमाया कि अगर मुश्तरकात पर तवज्जो दी जाए और जुजवी इख्तलाफात को बाला तर रख दिया जाए तो इस्लाम और आलम इस्लाम की तरक्की और सरबुलंदी की जमानत दी जा सकती है। तो जाहिर है कि मुश्तरकात हमारे बेपनाह हैं और अहम हैं, उन पर क्यों नहीं तवज्जो दी जाती?
अलैकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। जी हाँ, बहुत ही बुनियादी सवाल है। सबसे पहले एक छोटी सी तस्सी के मजलिस वहदत मुस्लिमीन से अब मेरा ताल्लुक नहीं है, ये छोटी सी तस्सी फरमा लें। दूसरी बात ये कि जिस नुक्ते की जानेब रहबर आलम इस्लाम इमाम खामनई दामत बरकातुहु ने इशारा फरमाया है कि मुसलमानों को चाहिए कि मुश्तरकात की जानिब तवज्जो दें। मसालिक और मजाहिब का होना उम्मत मुस्लिमा के कयाम में कभी भी रुकावट नहीं बन सकता, और जैसे कि खुद रहबर मौजम ने पहले भी इरशाद फरमाया था और आपका खुलूस नीयत से यह बयान देना इस बात की गमबाजी करता है कि मुसलमानों को चाहिए कि मुश्तरकात की जानिब आएं। इसलिए कि इल्मी एतकादी अखलाकी या अकायदी इख्तलाफात जो इल्मी सूरत में हैं वो हमेशा से मौजूद रहे हैं, और इसमें कोशिश ये होनी चाहिए कि सब लोग दूसरों के अकायद और नजरियात का एहतराम करें। एहतराम करना इन माना में होना चाहिए कि अगर आप किसी के अकीदे को या कोई आपके अकीदे को नहीं मानता तो हम उसकी तौहीन व एहानत ना करें, बल्कि उसको एक इल्मी और एकेडमिक सूरत में उसे तस्लीम करें। इस बिना पर हर मसलक, हर मकतब या उर्फ आम में मनफी तौर पे कहना चाहिए कि फिरका, جو مناسب نہیں ہے، لیکن چونکہ استعمال کیا جاتا ہے اس بنا پہ یہ استعمال کر رہا ہوں. اگر ہر مسئلہ کو مکتب اپنے مندرجات، اپنے مخصوص عقائد پر عمل پیرا ہو، دوسروں کے عقائد اور نظریات اور افکار کا احترام کرے، اور پھر اس کے ساتھ جو مشترکات کی طویل ترین فہرست ہے جس کو مرحوم قاضی حسین احمد رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ 95% 90% مشترکات ہیں، اگر تمام مسلمان اقوام ملل اور حکومتیں اور عوام مل کر ان مشترکات کی جانب آئیں تو ہم ایک ایسی بنیاد فراہم کر سکتے ہیں امت مسلمہ کے اتحاد و اتفاق کے لیے کہ جو دیرپا ہوگی، مضبوط ہوگی، پائیدار ہوگی. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ عالم اسلام کو اس وقت جن چیلنجز کا سامنا ہے، عالم اسلام کو جن مسائل کا سامنا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ مسلمان فروعی اختلافات سے بالاتر ہو کر اجتماعی مفاد اور اسلامی اہداف کو عمل جمع پہنانے کے لیے متحد و متفق ہوں. اور اس کے لیے سب سے بنیادی چیز وہی ہے کہ ایک اللہ، ایک رسول، ایک کعبہ، ایک قرآن کو ماننے والے در حقیقت ایک ہونا چاہیے. یعنی خدائے واحد کی وحدانیت کا، اس کی توحید کا پیغام یہ کہ مسلمانوں کے تمام کاموں کی جہت خدائی ہو، ان کا رنگ خدائی ہو، ان کی سمت خدائی ہو. اس بنا پر تمام مکاتب اسلامیہ ان ایام مبارکہ میں کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کے ایام ہیں، جس کو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ہفتہ وحدت کے نام سے موسوم کیا ہے، ان ایام میں اس وحدت اور استحاد اور اس یونٹی کی اہمیت دو چندہ ہو جاتی ہے. اس لیے کہ ہم ایک ایسی عظیم شخصیت کا جشن بنا رہے ہیں کہ جس نے انسانیت کا پیغام دیا ہے، جس نے ارتقاء کا پیغام دیا ہے، جس نے شعور اور علم کا پیغام دیا ہے. جو پہلی وہی آپ پہ نازل ہوئی وہ اقرا، یعنی پڑھو اور اپنی ذمہ داریوں سے آگاہ ہو. امت مسلمہ کو آج ضرورت ہے اس محور اتحاد ہستی کی طرف لوٹنے کی. اور آپ نے جو پہلے سوال کیا تھا
اتفاق سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا، ایک بار پھر چلتے ہیں لندن اسٹوڈیو جہاں پر حسین مہدی صاحب ہیں. جی، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ حسین مہدی صاحب، کہ عام طور پر کہا یہ جاتا ہے کہ شیعہ سنی کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ کچھ عوامل اور کچھ عناصر ہیں جو اپنے مقاصد کے لیے اختلافات پیدا کرتے ہیں اور پھر اسے شیعہ اور سنی کا نام دے دیتے ہیں. اور کل ہی میری یہاں اسی پروگرام میں گفتگو ہو رہی تھی، پاکستان کے جماعت اسلامی کے مرکزی رہنما تھے پروفیسر ابراہیم صاحب، کہہ رہے تھے کہ پاکستان میں کم سے کم شیعہ اور سنی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہاں آج بھی جو ہے وہ ایک دوسرے کے یہاں شادیاں ہوتی ہیں. تو پھر یہ کون سے عناصر ہیں، یہ کون سی فکر ہے، کون سا طبقہ ہے جو مٹھی بھر ہے بظاہر اور وہ اس قسم کے اختلافات پیدا کر کے اسے شیعہ اور سنی کا نام دے دیتا ہے؟ تو کیا شیعہ اور سنی مل کر اس قسم کے عناصر کا مقابلہ نہیں کر سکتے؟
دیکھیے، بڑی جو ہے وہ بجا بات فرمائی آپ نے. پرابلم یہ ہوتی ہے کہ دو صورتحال ہوتی ہے. ایک تو وہ کہ جو پبلک میں بات کی جاتی ہے، میڈیا میں بات کی جاتی ہے پبلک کنزمپشن کے لیے، ایک وہ اوپینین ہوتا ہے جو پرائیویٹلی اپنے لوگوں میں ڈسکس کیا جاتا ہے. جہاں تک میرا خیال ہے، انفارچونیٹلی ظاہری پبلک میں تو تمام عالم دین، میں کسی کا نام اسپیسیفکلی نہیں لوں گا، مثالیں بھی ہیں لیکن میں اسے گریز کروں گا، وہ لوگ پبلک میں آ کے تو یہی بات کہتے ہیں کہ جی شیعہ سنی کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ کوئی اور فریق ہے جو ہمارے اندر مسائل پیدا کر رہا ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر شیعہ سنی کا مسئلہ نہیں ہے، میں پاکستان اسپیسیفک بات کروں گا، باقی جو مڈل ایسٹ ہے اس پہ ہم بعد میں بات کر لیں گے. پاکستان میں آپ دیکھیے کہ 90 سے آپ سٹارٹ ہو جائیے کہ باقاعدہ تنظیمیں بنی، ان کا جو منشور تھا وہ سٹریٹ اوے یہی تھا کہ شیعوں کو کافر قرار دینا ہے ہم نے اور شیعوں کو مارنا ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ ایک تنظیم اتنی کھلم کھلا آ کے اس کا اظہار کرتی ہے اور پھر نہ صرف اظہار کرتی ہے، واجب القتل قرار دے کے انڈسکریمنیٹ شیعوں کی، بچوں کو نہیں دیکھتے، وہ عورتوں کو نہیں دیکھتے، کلنگ سٹارٹ کر دی جاتی ہے. اب 90s سے یہ سلسلہ سٹارٹ ہوا ہوا ہے، 2000 میں اس کا کلائمیکس ہوا اور ابھی تک اس کے 2000 میں ایک جو ہے وہ اس کا جو شیپ ہے، جو فارم ہے وہ چینج ہو گئی، ایک یہ بڑی وار بن گئی 9/11 کی وجہ سے. لیکن شیعہ ٹارگٹ کلنگ جو ہے وہ اسی طرح جاری رہی. اب میرا سوال یہ پیدا ہوتا, میں یہ پوچھنا چاہوں گا پروفیسر ابراہیم صاحب سے بڑی بڑی معذرت کے ساتھ, کہ جماعت اسلامی ایک سائڈ پر تو یہ کہتی ہے کہ جی طالبان جو ہیں وہ ہمارے ہی بھٹکے ہوئے لوگ ہیں, وہ راہ راست پر واپس آ جائیں گے. اور اب یقین کیجئے کہ جب تک یہ پشاور کا انسیڈنٹ نہیں ہوا تھا پاکستان میں, اس سے پہلے تو طالبان کے بارے میں جو ان کے سابقہ جماعت اسلامی کے امیر تھے منور حسین صاحب, انہوں نے تو پتہ نہیں کس کس قسم کی سٹیٹمنٹ جو ہیں وہ طالبان کی سپورٹ میں دی ہوئی تھی. اب پروفیسر, اب ایک ہی جماعت کے جو قائد ہیں وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی شیعہ سنی کا تو مسئلہ نہیں ہے, دوسری طرف جو اسی جماعت کے رہنما ہیں وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی جو طالبان ہیں وہ ہمارے ہی بھٹکے ہوئے لوگ ہیں, ان کو راہ راست پہ لانے کی ضرورت ہے, اور اس دوران جب تک وہ راہ راست پر آئیں وہ ان کو کھلی چھوٹ ہے, جتنے مرضی معصوم لوگوں کو مار دیں, جتنے مرضی اساتذہ کو ماریں, انٹلیکچوئلز کو ماریں, بچوں کو ماریں. تو میرا نہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں ریئلٹی کو ایکسیپٹ کرنے کی ضرورت ہے, یہ وقت آ گیا ہے کہ ہم کاسمیٹک باتیں اور جو ڈبل سٹینڈرڈ ہے, جو ایک بات پبلک میں ایک بات پرائیویٹ میں, اس سے ہم نکلیں. میں ایک مکتبہ فکر کی بات نہیں کر رہا, تمام مکتبہ فکر کی میں بات کر رہا ہوں, شیعہ سنی بریلوی دیوبندی وہابی, وہ بات جو پرائیویٹ میں یہ کرتے ہیں اپنے مخصوص گروپ کے ساتھ, وہی بات جو ہے اوپنلی آ کے کریں گے تو مسئلہ حل ہوگا, اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. کہ
بہت شکریہ, میں پھر حاضر ہوں گا آپ کی خدمت میں.
کو ماریں جی. آپ جنت میں جائیں گے.
بہت شکریہ, میں پھر حاضر ہوں گا. اس وقت چلتے ہیں دہلی, جہاں پر ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ہندوستان کے سینئر اور ممتاز تجزیہ نگار اور دانشور ڈاکٹر ظفر الاسلام خان صاحب. السلام علیکم خان صاحب.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
جی ڈاکٹر صاحب, ہفتہ وحدت جاری ہے اور آج اس کا آخری دن ہے اور اس کی تقریبات اپنے عروج پر ہیں. آپ جانتے ہیں کہ یہاں ایران میں تہران میں 28ویں وحدت اسلامی بین الاقوامی کانفرنس منعقد ہوئے, اور مجھے جہاں تک یاد آتا ہے کہ آپ بھی کبھی اس میں شریک ہو چکے ہیں اس قسم کے پروگراموں میں. بہرحال میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اختلاف مسلمانوں کے درمیان, ظاہر ہے کہ اختلاف اگر نظریاتی ہو اور تعمیری ہو تو اختلاف امتی رحمہ, خود حضرت رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اور یہ اختلاف نظریاتی طور پر رہا ہے اور ایسے اختلافات رہے ہیں کہ اس کے ہوتے ہوئے بھی ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں, بیٹھتے ہیں, اٹھتے ہیں, کھاتے ہیں, پیتے ہیں, حتیٰ شادیاں بھی ہوتی ہیں ایک دوسرے کے یہاں. لیکن آج کے دور میں جو ایک خاص قسم کا نظریہ وجود میں آیا ہے جس کو تکفیری کہتے ہیں, جو اپنے علاوہ سب کو کافر سمجھتا ہے کہ اگر ہم جو کہتے ہیں وہ نہیں مانو گے تو کافر ہیں, اور اسی نظریے کی بنیاد پر وہ سب کے خون کو مباح سمجھتا ہے, چاہے وہ بریلوی ہوں, چاہے سنی ہوں, چاہے شیعہ ہوں, چاہے دیوبندی ہوں, تو اس کو آپ کیا نام دیں؟ کیا اس کو بھی سنی شیعہ کا اختلاف کہیں گے آپ یا کچھ اور ہے؟
نہیں نہیں, یہ سنی شیعہ اختلاف نہیں, یہ سنی شیعہ اختلاف تو بہت ہی پرانا ہے, اور صرف سنی شیعہ اختلاف نہیں بلکہ سنیوں کے درمیان بھی بہت کافی اختلاف ہے. اور اگر آپ دیکھیں گے تو حنبلی جو ہے دوسرے لوگوں کو غلط سمجھتے ہیں, اور اسی طرح حنفیوں کے اندر آپس میں بھی اختلافات موجود ہیں اور بہت ہی پرانے ہیں. لیکن اختلافات کے باوجود بھی سب نے ساتھ رہنا, اور سب نے جیسا آپ نے کہا کہ شادی بیاہ تو بہت ہی یعنی قرب کی بات ہو جاتی ہے, جو خاندان شریک ہو جاتے ہیں, یہ شروع ہوا ہے, تب سے ساتھ رہے ہیں, ہندوستان میں بھی رہے ہیں. یہ مسئلہ دیکھیے اس وقت اٹھتا ہے جبکہ کوئی بیرونی طاقت اس کو استعمال کرنا چاہتی ہے, اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں ذاتی تجربے سے کہہ رہا ہوں کہ یہ سب چیزیں جو ہے اسی وقت شروع ہوئی جبکہ انقلاب اسلامی ایران میں کامیاب ہوا ہے, اور اس کے بعد صدام حسین نے جنگ چھیڑی ہے. صدام حسین کی جنگ جس زمانے میں جاری تھی, ایک جنگ تو سرحد پر ہو رہی تھی لیکن دوسری جنگ جو ہے لٹریچر کے ذریعے ہو رہی تھی, ہزاروں 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 کتابیں چھاپ چھاپ کر کے دنیا بھر میں بانٹی گئیں, اور یہ کون بانٹنے والے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مجھ سے بھی آ کر کی کہا تھا, ہندوستان میں آ کر کہا تھا کہ پیسہ کوئی مسئلہ نہیں, جتنا چاہے لے لو لیکن اس کام میں شریک ہو جاؤ. میں نے فوراً کہا کہ میں اس کام میں شریک نہیں ہوں, اس لیے غلط ہے یہ. لیکن اس کے بعد ان کو دوسرے لوگ مل گئے جو کہ ہزاروں ہزاروں خرید کر کے بانٹی گئیں, اردو میں, فارسی میں, عربی میں, مختلف دنیا میں بانٹی گئی. تو یہ کچھ دوسرے جو عناصر ہیں جو کہ اپنے سیاسی مقصد کے لیے, اور یہ وہی عناصر ہیں جن کے لیے شاہ ایران بہت بڑا دوست تھا, لیکن انقلاب ایران کے بعد ایرانی غلط ہو گئے. تو یہ سیاسی مسئلہ ہے, اور جب بھی سیاسی مسئلہ کسی ایسی طاقت کو جس کے پاس اقتدار ہو, جس کے پاس پیسے ہو, درکار ہوتا ہے تو وہ اس کو اٹھا دیتی ہے, ورنہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور یہاں پر بھی ہندوستان میں بھی دیکھتے ہیں کبھی کبھی بدقسمتی سے کچھ اس طرح کے غلط واقعات ہو جاتے ہیں, لیکن آپ دیکھیں گے چند دن کے بعد سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو گیا اور کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. اس لیے یہ سمجھنا کہ کوئی یہ بڑی بہت بڑی چیز ہے کوئی ایسی چیز ایسا نہیں ہے, بلکہ یہ بیرونی طاقتیں جو افسوس ہے کہ کچھ ہمارے علماء دین کو بھی خرید لیتی ہیں, کچھ مفکرین اور دانشوروں کو بھی خرید لیتی ہیں, ان لوگوں کے ذریعے کرایا جاتا ہے, ورنہ دراصل یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور یہ چیز 1400 سال سے چل رہی ہے, اور اس درمیان ہمیشہ جو ہے مسلمانوں نے آپس میں رہنا سیکھا ہے. مصر میں فاطمی حکومت تھی تو کیا اسلامی حکومت نہیں تھی؟ وہ بھی اسلامی حکومت تھی, اگرچہ اختلافات تھے, لیکن اسی طرح سے عباسی حکومت کے دوران کافی اچھے تعلقات تھے. امام حنیفہ خود امام جعفر کے شاگرد تھے. تو ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے, یہ صرف کچھ لوگ اپنے مفاد کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں. پاکستان میں اس کی بہت ہی بری شکلیں ہو گئیں, جو وہاں پر باقاعدہ ملیشیا وغیرہ سپاہ صحابہ وغیرہ بن گیا. الحمدللہ ہمارے ہندوستان میں ایسی حالت نہیں ہے.
ڈاکٹر صاحب, آپ نے جن طبقے کی طرف یا جن طبقات کی طرف اشارہ کیا کہ لٹریچر یا کچھ قلم فروش مفتیوں نے خود مسلمانوں کے ہی خون کو مباح قرار دے دیا, اور آپ تو بہت بہتر طریقے سے جانتے ہیں کہ کس طرح سے داعش کے حق میں فتوی دیے گئے جہاد النکاح کے نام سے, کس طرح سے جو ہے وہ اس مقدس ہماری جو عبادت ہے جہاد, اس کو کس طرح سے بدنام کرنے کی کوشش کی گئی, بیوی ماں کا جو رشتہ ہے اتنا مقدس اس کو کس طرح سے تار تار کرنے کی کوشش کی گئی, جس کی قرآن میں جس احترام بات کی گئی جس کے اوپر اور احادیث میں. تو اب ایسے مفتیوں کے بارے میں یا ایسے ملاؤں کے بارے میں, ہم انہیں علماء نہیں کہتے, علماء تو بہت ہی بڑی چیز ہوتے ہیں, وہ رہبر ہوتے ہیں, وہ پیشوا ہوتے ہیں, تو ان لوگوں کو روکنے کے لیے آپ جیسے علماء دانشوروں اور مفکرین ان کے کیا فرائض ہیں؟ ڈاکٹر صاحب,
آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے.
میرے سوال کا کچھ حصہ آپ نے سماعت فرمایا یا میں دوبارہ تکرار کروں؟ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ بعض نام نہاد مفتیوں کی جانب سے جو غلط قسم کے فتوے آ رہے ہیں اسلام کو بدنام کرنے کے لیے, اور ہماری جو اسلامی جو فروعات ہیں, جو ہمارے اصول ہیں, ان کو جو زک پہنچانے کے لیے جو فتوے آ رہے ہیں, تو اس قسم کے مفتیوں اور نام نہاد ملاؤں کو روکنے کے لیے آپ جیسے بزرگوں کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟
نہیں, ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کے خلاف کھل کر کے بولیں, اس کے علاوہ تو ہم کچھ کر نہیں سکتے. ہم کوئی قاضی نہیں بن سکتے ہیں اور ہم نہ کوئی جلاد بن سکتے ہیں, لیکن ہم کھل کر بولتے ہیں, اور میں ذاتی طور سے بولتا ہوں اور لکھتا بھی ہوں اس کو, اور یہ فرض میں سمجھتا ہوں ہر جو ہے باشعور مسلمان کا ہونا چاہیے کہ ان چیزوں کو جب بھی دیکھے تو اس کا استنکار کرے اور اس کے بارے میں کھل کر بولے اور لکھے. لیکن یہ جو فتنہ ہے, یہ اس کے بارے میں یاد کرنا چاہوں گا کہ یہ فتنہ جو ہے ایک مخصوص فکر, جس کو کہ ہم آج میں نے ابھی کل ہی بلکہ ایک مضمون میں یہ بات کہی ہے کہ یہ خوارج نہ ہوئے. خوارج جو تھے, خارجی جو ایک فرقہ بن گیا تھا, اسی کی ایک نئی شکل ہے اور وہی فکر ہے جو کہ اپنے علاوہ سب کو غلط سمجھتا ہے, اور ذرا چھوٹی موٹی بھی اگر کوئی اختلاف ہوتا ہے اس کی وجہ سے لوگوں کی گردن زدنی ہو جاتی ہے اور اس کا خون جو ہے معاف ہو جاتا ہے. تو یہ لوگ غلط تھے, پہلے بھی ماضی میں بھی غلط تھے اور آج بھی غلط ہیں, اور پوری امت کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان کے خلاف اٹھ کھڑی ہو اور ان کو غلط ثابت کرے, اور ان کا کم سے کم جتنا ہم کر سکتے ہیں سماجی بائیکاٹ تو کر سکتے ہیں, ہم اس کا کریں, ان سے ملنا جلنا بالکل بند کریں. بہرحال حکومت ہمارے پاس نہیں, اگر حکومت ہوتی تو ہم انشاءاللہ اور بھی کچھ کرتے. تو عوام الناس جو مسلمان کے ہیں, ان کا فرض ہے کہ ان لوگوں سے بالکل دور رہیں اور ان کے پروپیگنڈے سے بالکل متاثر نہ ہوں, اس لیے کہ یہ پروپیگنڈا غلط ہے اور یہ زہر ہے, اور یہ امت کو اکھاڑنے والا ہے, امت کو جمع کرنے والا یا امت میں وحدت پیدا کرنے والا نہیں ہے.
بہت شکریہ, میں پیر آجوں گا آپ کی خدمت میں. آپ ٹیلی فون لائن پر رہیے گا. صادق رضا تقوی صاحب, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو ایک نیا نظریہ جسے ابھی ڈاکٹر ظفر اسلام خان صاحب نے خوارج نو سے تعبیر کیا ہے, کیا اس کو لگام نہیں دی جا سکتی؟ عالم اسلام میں اتنی قوت نہیں ہے؟ جی میری آواز پہنچ رہی؟
جی ہاں، بہت ہی بنیادی سوال ہے، اور اس وقت ہمیں اس مشکل کا سامنا ہے کہ تکفیریت پورے عالم اسلام کی جڑوں کو متزلزل کرنے اور اسے کھوکھلا کرنے کے لیے درپے ہے. اس بنا پر حقیق علماء جنہیں وارثان انبیاء کہا گیا ہے حدیث کی روشنی میں، ان کا فرض بنتا ہے اہل قلم، اہل فکر، درد مند افراد آئیں اور حقیقی اسلام کا چہرہ پیش کریں. اس لیے کہ کوئی بھی مکتب اور مسلک ہو، اس میں یہ گنجائش موجود ہے، اس میں یہ وسعت موجود ہے، اس میں یہ عمق اور افق اس میں موجود ہے کہ وہ امت مسلمہ کی جانب ترقی کر سکے، خاص سنی ہوں یا شیعہ ہوں. سنیوں میں جتنی بھی فقہ ہیں وہ، اور مذہب جعفری کی جو واحد فقہ ہے یعنی فقہ جعفری، اس کے مطابق ہمارا یہ فرض بنتا ہے. اور اس کے لیے ایک طرف تو ہمیں عملی اتحاد کی جانب قدم بڑھانا ہوگا، جس کو میں ہمیشہ یہاں پر کراچی میں ایک دائی اتحاد بین المسلمین ہونے کی حیثیت سے یہ کہوں گا کہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم عملی اقدامات کی جانب آئے، کانفرنسوں سے نکل کر. اس لیے کہ ابھی اشارہ کیا گیا ایک جماعت اسلامی کا رہنما کا، جماعت اسلامی کا ماضی بہت شاندار ہے، اسے اپنا قبلہ درست کرنے کی ضرورت ہے. گزشتہ چند سالوں میں جماعت اسلامی نے کھل کر ظالموں اور طالبانیوں کی حمایت کی ہے، جس کی وجہ سے اس کا جو چہرہ ہے وہ مسخ ہوا ہے، کردار مسخ ہوا ہے. انہیں ضرورت ہے، اسی طریقے سے ہمیں ضرورت ہے کہ عملی طور پہ سامنے آئے اور حقائق کی بنیاد پہ گفتگو کریں اور عملی اتحاد کی جانب آئیں، یعنی نماز باجماعت میں شرکت کریں، ایک دوسرے کے مدارس کا دورہ کریں، ایک دوسرے کے مساجد کا دورہ کریں، امام بارگاہوں میں جائیں. عملی اتحاد جب تک نہیں ہوگا، ان کانفرنسوں سے بڑھ کر یہ کانفرنس، یہ سیمینارز، یہ نشستیں بہت بنیادی ہیں، لیکن اب اس وقت آگے اس سے بڑھ کر عوامی سطح پر جا کر ہم اس گفتگو کو پھیلائیں. ایک بات یہ. دوسری بات یہ کہ ظاہری بات ہے کہ جب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ امت مسلمہ متحد و منسجم ہو، وہاں پر دشمن پوری کوشش کر رہا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ گوشہ و کنار سے یہ آوازیں آ رہی ہیں کہ طالبان درست ہیں، داعش درست ہے، خلافت اسلامیہ درست ہے. نہیں، اسی طریقے سے ایک طرف تکفیریت کو ہوا دی جا رہی ہے، دوسری جانب سے در حقیقت وہ تشیع جو لندن سے پیش کی جا رہی ہے، جو نام کی تشیع ہے لیکن در حقیقت امت مسلمہ میں تفرقے کے لیے، اور یہی کام اب مختلف اسلامی ممالک بلاد اسلامیہ میں شیعہ و سنی کے نام پر بظاہر سنی مذہب کے پیروکار آ کر تکفیریت کی حمایت کر رہے ہیں، اور بعض اوقات بعض نام نہاد اسکالر اور مفتی ملا اور ذاکرین آ کر جو ہے وہ اس تشیع کی حمایت کر رہے ہیں جو لندن سے استعماری خدمت کے لیے پیش کی جا رہی ہے. لہذا ہمیں دونوں سطح پر جا کر دونوں محاذوں کے خلاف اکٹھا ہونا ہوگا، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ شیعہ سنی متحد ہوں، متفق ہوں اور کھل کر ببانگے دہل اس بات کا اعلان کریں وہ تشیع جو نام کی تشیع ہے، جو افتراق اور انتشار پھیلا رہی ہے عالم اسلام میں، جس کی بازگشت ہمیں کہیں کہیں ہندوستان، پاکستان، ایران اور مختلف مذہبی حلقوں میں بہت ہی کم سنائی دے رہی ہے، بازگشت سنائی دے رہی ہے. اسی طریقے سے تکفیریت کو بھی قبول کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں. کھل کر جب تک ہم متحد علماء نہیں ہوں گے، سنی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، کوئی بھی ہو، شیعہ ہوں، جتنی تنظیمات ہیں، جتنے حزب ہیں، جتنی پارٹیز ہیں، جتنی جماعتیں، سب کو عملی طور پر متحد ہونا ہوگا. شیعہ جماعتیں ہیں ان کو بھی متحد ہونا ہوگا. جناب قاضی، جناب محترم علامہ ساجد نقوی صاحب، جناب محترم راجہ ناصر صاحب، اور اسی طریقے سے دوسرے، اسی طرح جتنی بھی اسلامی تنظیم اہل سنت کی، ان کو ایک مشترکہ پلیٹ فارم پہ آنا ہوگا، مشترکہ لائحہ عمل دینا ہوگا. اس لیے کہ وقت آ گیا ہے کہ اس کھلے کفر کے خلاف جو ہے وہ کھل کر اعلان کیا جائے. آج پاکستان میں داعش کو، آج پاکستان میں طالبانیوں کو، آج پاکستان میں خون آشام و درندوں کو تحفظ دینے کی بات کی جا رہی ہے. اس بنا پر ضروری ہے کہ ہم کھل کر واضح طور پر تمام اسلامی طاقتیں متحد ہوں. اس لیے کہ اسٹیبلشمنٹ یا دوسرے ادارے، ایجنسیز یہ چاہتی ہیں کہ دینی فکر کو پسپا کیا جائے. یہی وجہ ہے کہ دینی الفاظ کو، دینی تنظیموں کے ان جرائم کو پیش تو کیا جا رہا ہے، لیکن سیاسی، لسانی اور دوسرے مقاصد کو عملی جامہ پہنانے کے لیے جو قتل عام کیا گیا، جو خون ریزی کی گئی، جو خون آشامی کی گئی، اس کا نام نہیں لیا جا رہا ہے. جان بوجھ کر کیونکہ پورے عالم اسلام میں دیکھ چکے ہیں کہ اسلامی بیداری پھیل رہی ہے، جس کو رہبر معظم آیت اللہ خامنہ ای نے فرمایا یہ بیداری مسلسل پھیلے گی. اس کو راستہ روکنے کے لیے کہ پاکستان میں کوئی ایسا انقلاب اور ایسی تبدیلی نہ آ جائے، بنیادی تبدیلی، اس کا راستہ روکنے کے لیے دینی سوچ، دینی مدرسوں کے خلاف ایک ہرزہ سرائی کی جا رہی ہے، محاذ کھولا گیا ہے. تو یہاں پر میں ایک عالم دین ہونے کی حیثیت سے، ایک دائی اتحاد ہونے کی حیثیت سے، ایک شیعہ مذہبی طالب علم ہونے کی حیثیت سے تمام اپنے اہل سنت بھائیوں کو جہاں جہاں میری آواز در یہ پیغام دوں گا کہ ہمیں کھل کر ہر اس تکفیریت کے خلاف، خواہ وہ سنیوں میں ہو یا شیعوں میں ہو، کھول کر اس کا مقابلہ کرنا ہوگا، کھول کر اس کا جواب دینا ہوگا، اور ہاتھوں میں ہاتھ دے کر مشترکہ مقاصد کو عملی جامہ پہنانے کے لیے وقت آ گیا ہے کہ میدان عمل میں نکل کر آئیں، اور اس طرح میں اگر قربانیاں ہم سے خدا مانگتا ہے تو دیں. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمائے ان تقوم للہ مثنا و فرادا، اللہ کی راہ میں قیام کرو ایک ہو یا دو ہو. الحمدللہ آج امت مسلمہ ساتھ ہے.
جی ڈاکٹر ظفر اسلام خان صاحب، میں پھر آپ سے اگلا سوال کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں حکومتوں سے تو توقع نہیں کی جا سکتی، ورنہ اگر حکومتوں سے توقع کرنی ہوتی تو یہی حکومتیں داعش اور جبہت النصرہ ان جیسی دہشت گرد تنظیموں کو اسلحہ جاتی اور مالی مدد نہ پہنچاتی جو انہی اسلحوں کے ذریعے مسلمانوں کا سر کاٹ کر اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. اگر ان حکومتوں سے توقع ہوتی تو مصر میں محمد مرسی کی منتخب حکومت کو گرانے میں پیش نہ رہتی اور نئی فوجی حکومت کو یہ اس طرح سے جو ہے مالی امداد نہ دیتی. مسئلہ یہ ہے کہ آج عالم اسلام انتہائی مشکل صورتحال میں ہے، اور دین مقدس اسلام سرکار ختم مرتبت نے جس اسلام کو دنیا کے سامنے انسانیت کے سامنے پیش کیا، آج اس پر چڑھائی کی جا رہی ہے اسلام کے نام پر، چاہے وہ داعش ہوں، چاہے وہ جبہت النصرہ ہوں، یا اور بھی اسلام کے لبادے میں دیگر تنظیمیں ہوں. تو حکومتوں سے توقع نہیں ہے، تو کیسے اس کو روکا جائے، اس جو یلغار ہے اس کو کیسے ہم اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟
دیکھیں بنیادی فرض تو حکومتوں کا تھا، لیکن جب حکومتیں اغیار کے ہاتھ میں یرغمال ہو جائیں اور بلکہ ان کے ایجنٹ ہو جائیں تو پھر یہ فرض ہو جاتا ہے عام مسلمان کا، عام انسان کا جو کہ اس اتنے بڑے عالم اسلام میں رہتا ہے، اس کا فرض ہو جاتا ہے کہ وہ اس کام کو انجام دے. یہ جو داعش وغیرہ قائم کی گئی ہے یہ درحقیقت وہی کام ہو رہا ہے جو کہ پہلے انقلاب اسلامی سے لوگوں کو متنفر کرنے کے لیے کیا گیا. اس کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ عالم عرب میں بھی مصر وغیرہ میں اور تونس میں اسلام آ رہا ہے اور سیاسی اسلام آ رہا ہے اور اسلام کا جو نظام عدل و انصاف ہے وہ آ رہا ہے، تو اس کے بعد داعش کو کھڑا کیا گیا تاکہ کوئی جو ہے اسلام کا نام ہی نہ لے سکے، کوئی بھی پارٹی اسلام کے نام پہ کھڑی نہ ہو سکے، اس لیے یہ کیا گیا ہے. اور مستقبل میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو طاقتیں باہر کی ہیں اور ان کے جو ایجنٹ ہمارے مقامی ہیں، یہ مل کر کے جب بھی اس طرح کا مسئلہ ہوگا ہم کو بانٹنے کے لیے، ہم کو ہمارے درمیان تفرقہ پیدا کرنے کے لیے اس قسم کے غلط اور اس قسم کی ناپسندیدہ جو ہے تنظیمیں کھڑی کریں گے جو ہمارے درمیان صرف فرقت پیدا کریں گی. اس میں عام انسان کا، عام آدمیوں کا تو فرض ہے ہی، لیکن جو اہل قلم ہیں، جو دانشور ہیں، ان کا فرض ہے کہ وہ پوری طرح سے جاگتے رہیں اور اس کے بارے میں باخبر بھی رہیں اور باخبر کرتے بھی رہیں اور کسی طرح سے زمین فروشی نہ کریں، کسی طرح سے بزدلی نہ دکھائیں، کسی طرح سے مصلحت آفرینی نہ کریں، بلکہ کھل کر کے بولیں. اس لیے کہ یہ ایک فرض ہے، یہ ہمارا جو ہے فرض اسلام کے لیے اور وحدت مسلمین کے لیے یہ فرض ہے کہ ہم اس قسم کے کوئی بھی چیلنج ہو تو اس میں خاموش نہ بیٹھیں اور مصلحت کوشی نہ کریں، بلکہ کھل کر کے بولیں. اور افسوس ہے کہ بہت سے لکھنے والے، بہت سے دانشور اور بہت سے صحافی ان معاملات میں بالکل چپ ہو جاتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کی کوئی مصلحت ہوگی. مصلحت تو ہماری اصل میں اللہ پاک سے، اللہ پاک اگر راستے کھولیں گے تو ہمارے راستے رہیں گے، اور اگر اللہ پاک چاہیں گے کہ نہ راستے کھلیں تو کوئی بھی جمع ہو جائے، چاہے فرعون اور حوان جمع ہو جائے تو بھی کچھ نہیں کرنے والا. اس لیے یہ ضروری ہے کہ مسلمان اور خاص طور سے دانشور اور صحافی اور لکھنے والے لوگ ہیں، یہ اپنے فرض کو ادا کریں. تو انشاءاللہ وہ فرض جو کہ حکومتوں کو ادا کرنا تھا اور نہیں کر پا رہی ہیں، بلکہ الٹے کھڑی ہوئی ہیں، لوگ یہ کام کر پائیں گے. اور یقینی طور سے اگرچہ پوری طور اس قسم کی جو سرگرمی ہے وہ نہیں دکھائی دے رہی، لیکن اس کے باوجود بھی مختلف ملکوں میں، خاص طریقے سے میں یہاں ہندوستان کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ یہاں پر جاگ رہے ہیں، ہم لوگ اس قسم کی کوئی بھی چیز ہوتی ہے فوراً اس کا نوٹس لیتے ہیں اور اس کو ہم آگے نہیں بڑھنے دیتے ہیں. اس لیے کوئی اتنے ڈرنے کی بات نہیں. انشاءاللہ یہ جو ایک بادل آیا ہے ہمارے اوپر، انشاءاللہ یہ بھی چھٹ جائے گا اور وہ جو تعلقات ہونے چاہیے مختلف مسلم فرقوں کے درمیان، مسلم مختلف لوگوں کے درمیان، انشاءاللہ وہ دوبارہ ہوں گے. کم سے کم ہندوستان میں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری حالت بہت ہی اچھی ہے. ممکن ہے کہ بعض دوسرے ممالک میں بہتر نہ ہو، لیکن یہاں پر الحمدللہ اسی وجہ سے، کیونکہ ہم لوگ یہاں پر جاگ رہے ہیں اور ہم لوگ فوراً اس کا نوٹس لیتے ہیں.
بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں عنایت کیا. جناب حسین مہدی صاحب، آپ پاس 1 سے 1.5 منٹ کا وقت بچا ہے، 2 منٹ زیادہ سے زیادہ میں اس میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اس قسم کے اختلافات سے سب سے زیادہ نقصان جو ہے وہ مسلمانوں کو ہوتا ہے، عالم اسلام کو ہوتا ہے، اور فائدہ سب سے زیادہ امریکہ اور صہیونی حکومت کو پہنچتا ہے. تو جو نام نہاد اسلامی حکومتیں اختلافات کو ہوا دے رہی ہیں، تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ وہ امریکہ اور اسرائیل کو فائدہ پہنچا رہی ہیں؟
دیکھیں، انڈائریکٹلی تو الٹیمیٹ بینیفٹ جو ہے وہ امریکہ اور اسرائیل کو ہی ہے یا ویسٹ کو ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ اس سے ایک سٹیپ بیک آ جائیے کہ جب ہم کہتے ہیں بیرونی طاقتیں، دیکھیے بیرونی طاقتیں جو ہیں ہر کوئی اپنے انٹرسٹ کو اچیو کرنے کے لیے اسٹریٹجیز اڈاپٹ کرتا ہے، اقدامات کرتا ہے. بیرونی طاقتیں اپنے آبجیکٹیوز اچیو کرنے کے لیے پیسہ استعمال کریں گی، ٹیکنالوجی استعمال کریں گی، تمام چیزیں جو ان کے ڈسپوزل پہ ہیں وہ انہیں استعمال کریں گے. موریلٹی کی بات کہیں پہ بھی نہیں آتی، موریلٹی صرف کاغذوں اور کتابوں میں ملتی ہے، موریلٹی کہیں ایگزسٹ نہیں کر رہی آج کل. مائٹ از رائٹ ہوا ہوا ہے، رائٹ از مائٹ نہیں ہے. اب بات آ جاتی ہے اسلامی ممالک کی. ابھی دیکھیے کہ میں یہاں پہ تھوڑی سی مثال دینا چاہوں گا کہ اللہ کرے ایران کی جو ڈیل ہے وہ نیوکلیئر ڈیل وہ کسی طرح ہو جائے امریکہ کے ساتھ، تو آپ دیکھیے کہ ایران کے ساتھ بھی امریکہ یا ویسٹ کے کتنے اچھے تعلقات ہو جائیں گے. ایک دو چیزوں پر بات پھنسی ہوئی ہے، اگر وہ باتیں ایران ایکسیپٹ کر لیتا ہے تو آج ایران کے لیے بھی تمام ایونیوز کھول دیے جائیں گے، اس کے جتنے ایسٹس ہیں انہیں ان بلاک کر دیا جائے گا. بات یہ آ جاتی ہے کہ ایران جیسا ملک اپنے سٹانس پہ کھڑا ہے.
بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ کا.
اپنے جو ان کے اسٹریٹیجک نیشنل انٹرسٹ ہیں ان پہ وہ کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کرنا
چاہتے. بہت بہت شکریہ، ہمارا وقت ختم ہو چکا ہے جناب حسین مہدی صاحب. یقینی طور پر جو بھی سامراجی طاقتوں کی بات نہیں مانتا وہی نشانے پہ ہوتا ہے، اور آج اسلامی جمہوریہ ایران میں ان کی بات مکمل کر دوں کہ ان کے جو غلط مطالبات ہیں ان کے سامنے ڈٹا ہوا ہے، اور اسلام مخالف جو ان کے نظریات ہیں ان کا وہ جواب دے رہا ہے. تو آج اسی لیے ایران ان کے نشانے پر ہے، اور ان کے ساتھ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ علاقے کی بعض حکومتیں بھی انہیں کا ساتھ دیتی ہیں. بہرحال اگر پروگرام تک کے لیے مجھے علی عباس اس ویڈیو کے ساتھیوں کو اجازت دیجیے. ہماری دعا ہے کہ امت اسلامیہ امت واحدہ بن جائے، جیسا کہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم درس اور سبق ہے. اجازت دیجیے، خدا حافظ.